बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، لوگوں پر ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں جھگڑالو اور برے لوگوں کے علاوہ دوسرے لوگ نہیں پہچانے جائیں گے. فاسق و فاجر کے علاوہ باقی لوگوں کو خوش اخلاق نہیں سمجھا جائے گا. خائن کو امین اور امین کو خائن سمجھا جائے گا. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. شنگھائی اجلاس میں صدر ایران ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کا خطاب. ایران اور پاکستان کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کی توسیع پر تاکید. اور ہندوستانی وزیر اعظم نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کو تنظیم کے تعاون میں توسیع کا باعث قرار دیا ہے. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. صدر ایران نے ایشیا کو عالمی تبدیلیوں کا مرکز قرار دیتے ہوئے شنگھائی تعاون تنظیم کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر زور دیا ہے. اس موقع پر ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کی باقاعدہ رکنیت دے دی گئی ہے اور ایران اس تنظیم کا نواں رکن ملک بن گیا ہے. تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہونے والے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں 12 رکن ملکوں کے سربراہوں نے حصہ لیا اور علاقائی ترقی و پیش رفت، امن و سلامتی اور اقتصادی تعاون جیسے امور پر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا. اجلاس میں تنظیم کے 20 سالہ کارکردگی کا بھی جائزہ لیا گیا اور علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر شنگھائی تعاون تنظیم کے پروگراموں پر غور کیا گیا. اجلاس کے دوران رکن ملکوں نے ایران کو اس تنظیم کا باقاعدہ رکن بنانے کی دستاویزات پر بھی دستخط کر دیے اور اب ایران باقاعدہ اس تنظیم کا ممبر ملک بن گیا ہے. اجلاس سے ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے بھی خطاب اور شنگھائی تعاون تنظیم کی 20ویں سالگرہ پر ارکان کو مبارکباد پیش کی. صدر ایران نے امید ظاہر کی کہ اس تنظیم نے جس طرح مختصر مدت میں علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر نمایاں پوزیشن حاصل کر لی ہے، اسی طرح آئندہ بھی آگے بڑھتی رہے گی. سید ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کی حمایت کرنے والے رکن ملکوں کا شکریہ بھی ادا کیا. صدر ایران نے تہذیبی رشتوں کے فروغ کو صاحب تمدن ملکوں کے درمیان تعاون کی بنیاد قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا علم اور روحانیت جیسے عظیم خزانے کا مالک اور انسانی تہذیب کا گہوارہ ہے. سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ 21ویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات، مساوات مستقل صلاح و مشورہ اور مشترکہ تہذیبی اقدار کا فروغ ایک ضرورت ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے سربراہان مملکت نے شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر ملاقات میں تہران اور اسلام آباد کے درمیان تعاون کو پہلے سے بھی زیادہ فروغ دینے پر زور دیا ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شانگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کے موقع پر پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینے کے لیے بے شمار گنجائشیں پائی جاتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ تاریخی اور مذہبی اشتراکات کے پیش نظر دونوں ملکوں کے تعلقات ہمسائیگی کے تعلقات سے کہیں بالاتر ہیں، اور ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دینی چاہیے کہ اغیار کی شیطنت اور فتنہ انگیزی ان دوستانہ تعلقات پر اثر انداز ہو۔ انہوں نے کہا کہ سرحدی علاقوں میں سیکورٹی کو یقینی بنانے سے اقتصادی اور تجارتی لین دین اور معاملات کے حجم کو بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس سے سرحدی علاقوں میں ترقی و پیش رفت بھی لائی جا سکتی ہے۔ ایران کے صدر مملکت نے افغانستان کے بارے میں ایک مشترکہ اجلاس تشکیل دینے کے تعلق سے پاکستانی وزیر اعظم کی تجویز کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پائے جس میں سبھی گروہوں اور اقوام کی نمائندگی ہو اور افغان عوام کی خواہش و منشا کے مطابق بھی ہو۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس ملاقات میں پاکستان کے تعلق سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مفید و تعمیری اور برادرانہ نقطہ نگاہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہم ایران کے ساتھ سبھی شعبوں، خاص طور پر ٹرانسپورٹ کے میدان میں تعاون وسیع کرنا چاہتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد اور تہران کا تعاون علاقائی اور عالمی سطح پر مثبت اثرات کا حامل ہوگا۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام پر زور دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ طالبان کو سب سے پہلے ایک وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے وعدے پر عمل کرنا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ افغانستان میں دسیوں سال بعد جنگ کے خاتمے کا موقع فراہم ہو گیا ہے، اور عالمی برادری کو اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے افغانستان کے ساتھ مثبت تعاون کرنا چاہیے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے شانگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کو تنظیم کے تعاون میں توسیع کا باعث قرار دیا ہے۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں ہونے والے تنظیم کے سربراہی اجلاس سے آن لائن خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی کا کہنا تھا کہ شانگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت علاقائی تعاون کی توسیع کا باعث بنے گی۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا کہ ان کا ملک شانگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی مستقل رکنیت کا خیر مقدم کرتا ہے۔ ہندوستانی وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ میں ہندوستان کی سرمایہ کاری اور شمال و جنوب میں بین الاقوامی کوریڈور کے بارے میں ہماری کوششیں جاری ہیں۔ نیوزی لینڈ کے کرکٹ ٹیم نے سیکورٹی خدشات کے باعث دورے پاکستان یک طرفہ طور پر منسوخ کر دیا ہے، جس پر پاکستان میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان میں نیوزی لینڈ کی ٹیم کا دورے پاکستان منسوخ ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ نے بھی تصدیق کی ہے کہ ان کی حکومت کی جانب سے جاری کیے جانے والے سیکورٹی الرٹ کے بعد ہماری ٹیم نے پاکستان سے واپسی کا فیصلہ کیا ہے۔ ہندوستان میں زرعی قوانین کی منظوری کو ایک سال پورا ہونے پر حکمراں بی جے پی کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل نے جمعے کو یوم سیاہ مناتے ہوئے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کرنے کی کوشش کی، لیکن پولیس نے روک دیا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق بی جے پی کی سابق اتحادی جماعت شرومنی اکالی دل کے کارکنوں نے جمعے کو دہلی میں یوم سیاہ کے طور پر ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ یہ ریلی رکاب گنج میں واقع گرودوارے سے نکالی گئی، اور شرکا نے پارلیمنٹ کی جانب مارچ کی کوشش کی، لیکن پولیس نے اکالی دل جماعت کے سربراہ سکھبیر سنگھ بادل اور سابق وزیر ہرسمرت کور سمیت متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا۔ پولیس نے متعدد مقامات پر رکاوٹیں کھڑی کر کے ریلی کے شرکا کو آگے بڑھنے سے روک دیا، جبکہ پنجاب سے دہلی پہنچنے والے کارکنوں کو بھی لوٹا دیا گیا۔ امریکی وزارت خزانہ نے جمعے کو حزب اللہ اور لبنان کی حمایت کی وجہ سے کئی لوگوں اور کمپنیوں کا نام پابندیوں کی فہرست میں درج کر دیا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے کہا کہ لبنان اور کویت کے ایسے نیٹورک کو پابندیوں کی فہرست میں درج کیا گیا ہے جو حزب اللہ کے لیے مالی سہولتیں فراہم کرتا ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے بتایا ہے کہ اس نے حزب اللہ اور ایران کے کچھ بریگیڈ کی مدد کرنے والے ایک نیٹورک پر پابندی عائد کی ہے جو جعلی کمپنیوں پر مشتمل تھا اور حزب اللہ کو مالی امداد دیتا تھا۔ امریکی وزارت خزانہ کی ویب سائٹ پر جو بیان جاری کیا گیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ 13 افراد اور 8 کمپنیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ جن لوگوں پر پابندی عائد کی گئی ان میں ایران، چین، کویت اور لبنان کے شہری شامل ہیں، اور جن کمپنیوں پر پابندی عائد کی گئی ہے وہ متحدہ عرب امارات اور ہانگ کانگ ہیں۔ ان پابندیوں کو ایسے حالات میں لگایا گیا ہے کہ جو بائیڈن کی حکومت کا دعویٰ ہے کہ وہ ویانا جاری مذاکرات کی مدد سے ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے میں واپسی کے لیے حالات فراہم کر رہا ہے۔ امریکی فوج نے جمعے کو یہ تسلیم کر لیا ہے کہ کابل میں اس کا حالیہ آپریشن جس میں 7 بچوں سمیت 10 عام شہری مارے گئے تھے ایک غلطی تھا۔ انخلا سے قبل تک افغانستان میں امریکی فوجیوں کے کمانڈر جنرل میکنزی نے صحافیوں کو بتایا کہ اس بات کا کم امکان ہے کہ وہ کار اور مارے جانے والے لوگوں کا تعلق داعش سے رہا ہو یا ان سے امریکی فوجیوں کو فوری طور پر کوئی خطرہ رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہماری تحقیق کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ یہ افسوسناک غلطی تھی اور ہم اس کی ذمہ داری لیتے ہیں۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ ہم مارے جانے والوں کے اہل خانہ اور ان کے احباب کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ 29 اگست کو کابل میں ڈرون طیارے سے جو حملہ کیا گیا تھا اس کا مقصد داعش کی جانب سے قریبی خطرے کو روکنا تھا۔ یہ حملہ کابل ایئرپورٹ پر داعش کے اس حملے کے کچھ دنوں بعد کیا گیا تھا جس میں 13 امریکی فوجی مارے گئے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی، تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ ایک طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اور اس تنظیم میں ایران کی باقاعدہ رکنیت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس اور اس اہم تنظیم میں اسلامی جمہوریہ ایران کی مستقل رکنیت۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ہمارے ساتھیوں نے یہاں پر ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ایران آج شنگھائی تعاون تنظیم کا باقاعدہ رکن بن گیا ہے، اور رکن ملکوں نے ایران کو تنظیم کا رکن بنانے کی اسناد اور دستاویزات پر دستخط کر دیے ہیں۔ تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبے میں جمعے کو ہونے والے سربراہی اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے 12 رکن ملکوں کے سربراہوں نے براہ راست یا آن لائن شرکت کی، اور ایران کو مستقل رکن بنائے جانے کے حق میں ووٹ دیے۔ صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایران کی مستقل رکنیت کی حمایت کرنے پر تمام رکن ملکوں کا شکریہ ادا کیا۔ صدر ایران نے تہذیبی رشتوں کے فروغ کو صاحب تمدن ملکوں کے درمیان تعاون کی اساس قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایشیا علم اور روحانیت جیسے عظیم خزانے کا مالک ہے اور انسانی تہذیب کا گہوارہ شمار ہوتا ہے۔ صدر نے کہا کہ قدیم تہذیبوں کے دل ایران، چین، ہندوستان اور تاجکستان جیسے ملکوں میں آج بھی دھڑک رہے ہیں۔ شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت کئی لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران اپنی منفرد جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ایشیا کی اہم جیو پولیٹک تقسیم بندیوں میں موجود ہے۔ ایران ایک جانب مشرق وسطی کے ملکوں میں شامل ہے، خلیج فارس کا اہم ترین ساحلی ملک ہے اور کیسپین سی کے ساحلوں پر موجود ہے، دوسری جانب وسطی ایشیا کے ملکوں سے ملا ہوا ہے اور جنوب مغربی ایشیا کے ملکوں کا حصہ بھی شمار ہوتا ہے۔ اس منفرد جغرافیائی پوزیشن کی وجہ سے ایران ایک جانب مغرب و مشرق اور دوسری جانب شمال جنوب کے درمیان ایک مواصلاتی چوراہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ دنیا میں تیل اور گیس کے وسیع ذخائر، وافر افرادی قوت اور بے پناہ اقتصادی گنجائشوں کے پیش نظر ایران اس ریجن میں منفرد جیو اکنامک پوزیشن کا بھی مالک ہے۔ ایشیائی ملکوں میں ہم آہنگی پیدا کرنے کی غرض سے قائم ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم کی یہ زنجیر بلا شبہ ایران کے بغیر نامکمل تھی، کیونکہ اس تنظیم کے رکن ممالک کے لیے تہران کے ساتھ تعلقات انتہائی اسٹریٹجک اہمیت کے حامل ہیں۔ مجموعی طور پر اگر کہا جائے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے قیام کا مقصد ایشیا میں امریکی تسلط کا مقابلہ کرنا بھی ہے، تو اس تناظر میں بھی ایران کی رکنیت انتہائی مفید اور مؤثر واقع ہوگی، کیونکہ ایران پچھلے 40 برس سے امریکہ کی تسلط پسندی کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ بلا شبہ چین اور روس سلامتی کونسل کے دو اہم اور دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والی طاقتیں ہیں اور عالمی سطح پر ملٹی لیٹرلزم کے قیام کی جانب قدم آگے بڑھا رہی ہیں، لہذا شنگھائی تعاون تنظیم میں ایران کی شمولیت علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اس تنظیم کی مؤثر اور کارآمد موجودگی کو یقینی بنانے اور 21ویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ صدر ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ 21ویں صدی کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے باہمی اعتماد، مشترکہ مفادات، مساوات، دائمی صلاح و مشورہ اور مشترکہ تہذیبی اقدار کا فروغ ایک ضرورت ہے۔
جناز، اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر قمر عباس آل حسن صاحب کو، اور ہمارے ساتھ ٹیلی فون سے رابطے میں ہیں تہران میں ہی مقیم ایک اور ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر جعفر عزیز خان۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، آغاز کرتے ہیں تہران اسٹوڈیو میں موجود مہمان سے۔ قمر، السلام علیکم۔ جی، اس بار جو شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس ہوا ہے، ایک ایسے وقت میں جب خطہ کافی تبدیلیوں سے گزر رہا ہے اور خاص طور پر افغانستان میں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، ظاہر ہے کہ جس کے اثرات خطے پر بھی مرتب ہوئے ہیں اور مرتب ہو رہے ہیں اور مرتب ہو سکتے ہیں، تو ایسے میں اس اجلاس کی اہمیت پر آپ ابتدان کیا کہنا چاہیں گے؟
دیکھیں، جیسا کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے، یہ جو حالات ہیں وہ بہت خاص ہیں پورے علاقے کے لیے، اور علاقے کے لیے خاص ہونے کے ساتھ ساتھ یہ جو ممالک رکن ہیں، اگر آپ غور کریں تو بہت سارے زاویوں سے کسی نہ کسی طرح افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے یا افغانستان کی تبدیلیوں میں خود افغانستان سے ان کا تعلق ہے کافی حد تک۔ خاص طور سے جو دو اہم ممالک ہیں بڑے، جسے بڑی طاقتوں میں شمار کیا جاتا ہے، وہ اور دیگر جو ممالک ہیں وہ آس پاس ہیں، یعنی جسے کہیں کہ
سرحدیں ملتی ہیں،
سرحدیں ملتی ہیں بالکل وہاں پہ، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کا سیدھا اور براہ راست اثر ان پر پڑتا ہے۔ تو اس لحاظ سے افغانستان کو اگر آپ مد نظر رکھیں اور علاقائی سطح پر کہ افغانستان کے اندر جو ہوا ہے، طالبان کی حکومت آئی اور اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کس طرح کی تبدیلیاں، اور پھر جو دخیل تھے جو ممالک اور جن کے مفادات وابستہ تھے، اب ان کے مفادات کا تحفظ کس طرح سے ہوگا، ان سب چیزوں کے مد نظر بھی کافی اہم تھا۔ اور عالمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو جو امریکہ کا جو کردار علاقے میں ہے اور افغانستان سے جس طرح سے وہ گیا ہے، اس لحاظ سے بھی، خاص طور سے اس لیے کہ روس اور چین کے ساتھ جو اس کی رقابت ہے، جس طرح کی مقابلہ آ رہی ہے، تو ان سب چیزوں کے مد نظر عالمی زاویے سے بھی کافی اہم ہے یہ اجلاس. اور ظاہر سی بات ہے ایران کے لیے تو بہت ہی اہم ہو گیا ہے, کیونکہ وہ جو ساری وجوہات ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ رکنیت مل گئی ہے.
بہت شکریہ. اس وقت ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ڈاکٹر جعفر عزیز خان صاحب. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جی
ڈاکٹر صاحب, یوں تو جب ہم شنگھائی تعاون تنظیم پر نظر ڈالتے ہیں تو یہ جب تشکیل پائی تھی تو اس وقت ایک طرح کا تحفظ یا تحفظات پا جاتے تھے روس, چین اور جو اس علاقے کے ممالک ان میں کہ نیٹو جو ہے وہ اپنا دائرہ ان ملکوں کی سرحدوں تک وسیع کر رہا ہے. اس وقت سیکورٹی کے تناظر میں یہ تعاون کی تنظیم شنگھائی جسے کہتے ہیں وہ تشکیل پائی تھی, لیکن رفتہ رفتہ اور بتدریج جو ہے وہ شفٹ کر گئی. البتہ ہی نہیں کہ سیکورٹی کے معاملے کو اس نے ترک دیا, یعنی اقتصادی پہلوؤں کی جانب. لیکن اس بار جو اجلاس ہوا ہے تاجکستان کے دارالحکومت دوشنبہ میں, اس میں افغانستان کے حالات خاص طور پر اور بالعموم خطے کے حالات سب کی جو ہے توجہات کا مرکز رہے ہیں. تو اس تنظیم کا جو یہ اجلاس ہوا ہے دوشنبہ میں, اس کی جو خاص خاص باتیں ہیں اس میں کچھ کہنا چاہیں گے آپ؟
دیکھیں, یہ جو اجلاس ہوا ہے تاجک کیپیٹل میں دوشنبہ میں, اس کی سگنیفیکنس اور اہمیت جو ہے وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے. جو شنگھائی کوآپریشن کونسل ہے وہ بیسیکلی اس کا جو ریجنل رول ہے وہ اب بہت جو ہے وہ پرومیننٹ رول جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. وہ ایک سیکیورٹی آرگنائزیشن کے طور پر بھی ابھر رہی ہے. اس کے ساتھ جو اکنامک انٹرسٹ ہیں کہ جو ویسٹ کے مقابلے میں جو ہے ریجنل کنٹری کیسے اپنی سیکیورٹی اکانومی اور جو ریجنل مسائل ہیں, ایکچولی اس بات پہ زیادہ زور دیا جا رہا ہے کہ جو ریجنل مسائل ہیں وہ ریجنل کنٹریز کے تھرو جہاں بھی پولیٹیکل ٹرمائل ہے جیسے افغانستان ہے, تو وہ ریجنل کنٹریز کے تھرو سیٹل ڈاؤن ہونے چاہیے. چونکہ جو افغانستان میں 20 سال کے بعد یو ایس کی اکیوپیشن کے بعد جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو اس میں جو ہے جو ریجنل رول ہے یا جو علاقائی ممالک یا خطے کے ممالک ہے وہ جو ہے, ایک تو یہ ہے کہ جو ریجنل ایشو ہیں ان کو سیٹل کر سکتے ہیں, دوسرا یہ ہے کہ اکنامک اور کوآپریشن کو بڑھا سکتے ہیں, اور جو یو ایس کی ڈالر کی اجارہ داری ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کو ڈومینیٹ کر رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ ریجنل کنٹری ایران, رشیا, چائنا اور دوسرے جتنے بھی ممالک ہیں وہ اب ٹریڈ جو ہے سم ٹائم یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ نیشنل کرنسیز میں بھی ہو رہی ہیں. اور افغانستان کے حوالے سے یہ ہے کہ اس سلسلے میں بھی چائنا, رشیا, ایران, پاکستان اور جو ریجنل ممالک ہے وہ ایک جو ہے اس بات پہ انہوں نے زور دیا ہے کہ اگر وہاں پہ ایک گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ایک انکلوسیو ہو, جو کہ سب جو ایتھنک گروپس ہیں یا ریلیجیس گروپس ہیں ان کو جو ہے وہ ریپریزنٹ کریں, ایسی گورنمنٹ جو کہ یا ایسی ایڈمنسٹریشن جو کہ وہاں پہ جو اب 20 سال کے بعد اسٹرائف اور ڈویژنس کو جو ہے ایک اکنامک پروگریس اور سیکیورٹی کو جو ہے وہاں پہ گارنٹی کر سکے. لیکن سب سے اہم یہ ہے کہ یہ اس اجلاس کی اہمیت یہ ہے کہ جو ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یو ایس, بریٹن اور آسٹریلیا جو ہے وہ چائنا کے خلاف ایک الائنس کچھ دن پہلے آیا, جس میں جو ہے وہ سب میرین نیوکلیئر کیپیبل یا نیوکلیئر ٹیکنالوجی آسٹریلیا کو دی گئی سب میرینز کی. تو یہ بھی یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو یعنی وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب میرین جو ہے یہ نیوکلیئر کیپیبل ہوگی, اور دوسری طرف یعنی جو ویسٹ کے ڈبل اسٹینڈرڈز ہیں اس ریجن کے بارے میں اور اپنے بارے میں, تو اس کو کیسے ٹیکل کیا جائے, ویسٹ کے انفلوئنس کو پیسیفک کے اندر کیسے کنفرنٹ کیا جائے.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. یقینی طور پر شنگھائی تعاون تنظیم ایک ابھرتا ہوا طاقتور بلاک ہے, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ امریکہ جیسی سامراجی طاقتوں کو اس طرح کے خود مختار ممالک کے جو بلاک ہیں ان سے گھبرانا چاہیے، اس لیے کہ اس علاقے سے بہرحال اب امریکہ کا اثر و رسوخ تقریباً ختم ہوا چاہتا ہے اور اس کی بساط آہستہ آہستہ اب اس علاقے سے لپٹی جا رہی ہے یا لپٹ رہی ہے خود ہی، اور افغانستان اور اس کے بعد عراق میں جو صورتحال آئندہ چند مہینوں میں پیش آنے والی ہے وہ منہ بولتا ثبوت ہے امریکی سامراجی قوتوں کے زوال کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
جی تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیگ دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اگر خدا کسی بندے کو تکبر کی اجازت دیتا تو سب سے پہلے اپنے مخصوص انبیاء اور اولیاء کو دیتا، لیکن خدا نے اپنے انبیاء اور اولیاء کے لیے بھی تکبر پسند نہیں فرمایا بلکہ تواضع اور فروتنی کو پسند فرمایا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، انسان کو اپنی حقیقت سے ہر وقت آگاہ رہنا چاہیے۔ دنیا کے مال و زر اور طاقت کے حصول کے بعد اکثر انسان اپنی اصلیت کھو بیٹھتے ہیں اور طاقت کے نشے میں وہ ایسی حرکتیں انجام دینا شروع کر دیتے ہیں جو اسے بربادی کی طرف لے جاتی ہیں۔ انسان کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اسے جس خدا نے پیدا کیا، جس نے اسے یہ سب نعمتیں عطا کی ہیں، وہی خدا اسے ان نعمتوں اور اس خوشحال زندگی سے محروم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس لیے خدا کے معین کردہ اصولوں کے مطابق معاشرے میں زندگی گزارنی چاہیے اور تکبر و غرور سے بچنا چاہیے۔ صاحبان عقل نے بارہا اس بیماری سے بچنے کی تلقین اور نصیحت کی ہے، خبردار تکبر سے محفوظ رہنا، کیونکہ خداوند عالم نے متکبرین کو ذلیل اور مغرورین کی ناک رگڑی ہے، اور غرور کا نتیجہ ناکامی، مایوسی، ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ خداوند عالم ان متکبروں کو سخت ناپسند کرتا ہے جن کی چال میں اکڑ ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں پر زمین و آسمان لعنت کرتے ہیں، کیونکہ اکڑنے والا خدا کا دشمن ہوتا ہے۔ تکبر اور اکڑ بیوقوفی اور حماقت کا نتیجہ ہے، ورنہ انسان کے پاس اکڑ کا ذریعہ کیا ہے؟ وہ اپنے اول و آخر کو یاد کر لے تو ابتدا میں نطفہ نجس تھا اور آخر میں مردار ہو جائے گا، تو اب تکبر اور اکڑ کی کیا وجہ ہے؟ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ انسان کے شکم میں غلاظت کا وجود اس جذبہ غرور کو مٹانے کے لیے کافی ہے کہ جو اپنے ساتھ شکم میں لیے پھرتا ہے۔ وہ کس بات پر اکڑتا ہے؟ خبردار غرور، اکڑ اور اس کے اسباب سے محفوظ رہنا، اور کبھی بھی زمین پر خط دینے والا لباس نہ پہننا کہ اس سے غرور پیدا ہوتا ہے اور ایسا آدمی بوئے جنت سے بھی محروم رہتا ہے۔ ایسے شخص کی قبر جہنم کی طرف دھنس جاتی ہے اور اس کا حشر قارون کے ساتھ ہوتا ہے کہ وہ بھی زمین میں دھس گیا تھا۔ اللہ تکبر کرنے والوں سے نعمتیں سلب کر لیتا ہے۔ شیطان کا انجام پیش نظر ہے کہ وہ اس ایک تکبر کی وجہ سے نعمت قرب الہی سے محروم ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تکبر سے بچو، کیونکہ جب کسی بندے کی عادت تکبر ہو جاتی ہے تو خدا حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندے کا نام جباروں میں لکھ لو۔ ہم میں سے ہر وہ شخص جو اپنی سعادت و خوشبختی کا خواہاں ہے، اسے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اور اس نفرت انگیز صفت سے اپنی شخصیت کو الگ کر لینا چاہیے، کیونکہ اگر اس نے اس کی سرکوبی کی کوشش نہ کی تو ہمیشہ ناکامی کا شکار رہے گا۔ یوں تو دنیا میں فسادات کی بہت سی وجہیں موجود ہیں، لیکن علماء اخلاق نے غرور و تکبر، خود پسندی اور خودخواہی کی صفت کو ام الفساد یعنی فساد کی ماں قرار دیا ہے۔ غرور اور خود پسندی کو تمام گناہوں اور بری صفات کا سبب بتلایا ہے۔ خود پسند اور غرور میں ڈوبا ہوا انسان خود اپنا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے۔ ایسا شخص صرف حیوانیت کو چاہتا ہے۔ اس کے تمام افعال و حرکات و کردار اور گفتار کا مرکز حیوانی خواہشات کا چاہنا اور اس کا حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اسی لیے ایسا انسان مقام عمل میں اپنے آپ کو حیوان سمجھتا ہے اور زندگی میں سوائے حیوانی خواہشات اور حوس کے اور کسی ہدف اور غرض کو نہیں پہچانتا۔ حیوانی پست خواہشات کے حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آزاد جانتا ہے اور ہر کام کو جائز سمجھتا ہے۔ اس کے نزدیک صرف ایک چیز مقدس اور اصل ہوتی ہے، اور وہ اس کا حیوانی نفس اور وجود ہے۔ انسان کی نیک بختی اور بشری سعادت کی سب سے بڑی دشمن خود پسندی ہے۔ لوگوں کی نظروں میں تکبر اور خود پسندی جتنی مذموم صفت ہے، کوئی بھی اخلاقی برائی اتنی ناپسند نہیں ہے۔ خود پسندی الفت و محبت کے رشتے کو ختم اور یگانت و اتحاد کو دشمنی سے بدل کر انسان کے لیے عمومی نفرت کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ جتنا دوسروں سے اپنے لیے احترام و محبت کا خواہش مند ہو، اتنا ہی دوسروں کی حیثیت و عزت و وقار کا قائل ہو، اور ان تمام باتوں سے پرہیز کرے جن سے حسن معاشرت کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا رشتہ محبت کے ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ لوگوں کے جذبات کا احترام نہ کرنے سے اس کے خلاف عمومی نفرت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر وہ شخص مورد اہانت بن جاتا ہے۔ جو لوگ انبیاء الہی کی مخالفت اور حق و حقیقت کے قبول کرنے سے اعراض کرتے رہتے تھے، وہ ہمیشہ دنیا کی خونی جنگوں میں اس بات پر راضی رہتے تھے کہ ہستی بشر سرحد مرگ تک پہنچ جائے، اور یہ جذبہ ہمیشہ حاکمان وقت کے غرور و خود پرستی ہی کی بنا پر پیدا ہوتا تھا۔ پست اقوام و پست خاندان میں پرورش پانے والے افراد جب معاشرے میں کسی اچھی پوسٹ پر پہنچ جاتے ہیں تو وہ متکبر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی شخصیت کو دوسروں کی شخصیت سے ماورا سمجھتے ہیں، اور ان کی ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ اپنی شرافت کا ڈھنڈورا پیٹیں، مگر ایسے افراد بھول جاتے ہیں کہ غرور و تکبر نے نہ کسی کو شائستگی بخشی ہے اور نہ ہی کسی کو عظمت و سربلندی کی چوٹی پر پہنچایا ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شیخ علی سرور صاحب گھوسی مئو یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے ماہ رمضان میں نشر ہونے والے پروگرام سنے، خاص کر نور رمضان، صبح رمضان اور عید فطر کی مناسبت سے پروگرام سنا، بہت ہی اچھا لگا اور معلومات میں اضافہ ہوا۔ آپ لوگ پروگراموں کو بہت ہی عرق ریزی سے ترتیب دیتے ہیں، خدا آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اور سامعین محترم، شیخ علی سرور صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
مدینے کے والی ولید کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ کسی نہ کسی بہانے حضرت علی علیہ السلام کی اولاد کے باغات پر قبضہ کر لے۔ مروان بن حکم بھی خرمے کے اس باغ پر اپنی نظریں گڑائے رہتا تھا جو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ملکیت تھا۔ وہ ولید کے پاس گیا اور کہا کہ میری خواہش ہے کہ اس باغ کو خرید لوں۔ ولید نے جواب میں کہا، یہ ممکن نہیں ہے، کیا تم حسین ابن علی کو نہیں جانتے؟ وہ کبھی بھی ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے۔ مروان نے ولید کی باتیں نہیں مانی اور اس سے اصرار کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس پاس اسے بھیج دیا جائے۔ ولید امام عالی مقام کی خدمت پہ پہنچا اور آپ سے درخواست کی کہ وہ اپنا باغ اسے فروخت کر دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہ نخلستان میرے پدر بزرگوار نے لگایا تھا اور اسے میرے حوالے کیا تھا، اس لیے کوئی بھی اس کو مجھ سے نہیں لے سکتا۔ ولید نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، اگلی بار میں اپنی فوج کے ساتھ آؤں گا۔ یہ سن کر حضرت امام حسین علیہ السلام کی تیوریوں پر بل آ گئے اور وہیں ولید کو دبوچ لیا۔ ابھی امام علیہ السلام نے اسے دبوچا ہی تھا کہ وہ گڑگڑانے لگا اور آپ کو آپ کے والدین کا واسطہ دینے لگا کہ امام اسے چھوڑ دیں۔ فرزند رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے بھی اسے چھوڑ دیا۔ ولید نے اعتراف کیا کہ اے فرزند رسول، یہ نخلستان یا خرمے کا باغ آپ کا ہی ہے، میں نے غلطی کی ہے۔ جب ولید نے یہ اعتراف کر لیا تو امام علیہ السلام نے اپنا سر اٹھایا اور فرمایا کہ اے ولید، آج سے یہ باغ تیرا ہے۔ یہ سن کر سب کو تعجب ہوا۔ ولید نے کہا، جانتے ہو کہ حسین نے یہ باغ مجھے کیوں بخش دیا ہے؟ کیونکہ میں نے ان کے حق کا اعتراف کر لیا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ باغ مجھے بخش دیا۔ اور آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ اپنے حق کا دفاع کرنے کے لیے ہر طرح کا خطرہ مول لیا جا سکتا ہے۔ مگر جب حقیقت روشن ہو گئی تو حسین ابن علی جیسے شخص کے لیے بھی اس طرح کے باغ سے چشم پوشی کر لینا بہت ہی آسان ہے۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اور اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا، اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اپنے میزبان کو اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طاہر شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہری ور، 11 سفر المظفر اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ گیارہ سفر سن 501 ہجری قمری کو عظیم فقیہ، محدث اور قاری جعفر بن حسین بن احمد کا مصر میں انتقال ہوا۔ وہ 419 ہجری میں پیدا ہوئے۔ انہیں فقہ، حدیث، قرات، صرف و نحو اور عروض و قافیہ میں مہارت حاصل تھی۔ انہوں نے ان علوم کے حصول کے لیے مصر اور شام جیسے ممالک کا سفر کیا۔ ان کی اہم کتابوں میں نظم الناسک خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ اٹھارہ ستمبر سن 1709 عیسوی کو معروف برطانوی نقاد، مصنف، مقالہ نگار سیموئل جانسن، معروف بے ڈاکٹر جانسن، لچ فیلڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لچ فیلڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آکسفورڈ کا رخ کیا، لیکن غربت کی وجہ سے وہاں تعلیم جاری نہ رکھ سکے۔ وہ 28 سال کی عمر میں لندن چلے گئے اور ادبی تنقید اور سیاسی مقالے تحریر کیے۔ ڈاکٹر جانسن نے سن 1747 سے اپنی عظیم اور معروف لغت پر کام کرنا شروع کیا، اور 7 سال کی محنت شاقہ کے بعد انگریزی کی لغت 2 جلدوں میں شائع کرائی۔ انہوں نے 8 جلدوں پر مشتمل شیکسپیئر پر ایک تنقیدی کتاب لکھی، جس سے تنقیدی فن میں ان کی استادانہ صلاحیت سب پر عیاں ہو گئی۔ ڈاکٹر جانسن نے اسی زمانے میں ایک ناول بھی لکھا، اور یہی ناول ان کی عالمی شہرت کا سبب بنا۔ 19 فروری سن 1784 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا۔ اٹھارہ ستمبر سن 1783 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ کے ممتاز ریاضیداں اور ماہر طبعیات لیون ہارڈ ایولر کا انتقال ہوا۔ وہ 15 اپریل سن 1707 عیسوی کو بازل شہر میں پیدا ہوئے تھے۔ لیون ہارڈ ایولر کو ریاضی میں بہت زیادہ دلچسپی حاصل تھی، اور انہوں نے بازل یونیورسٹی میں ریاضی کی تعلیم حاصل کی۔ وہ اپنے زمانے کے ایک مؤثر ترین سائنسداں تھے۔ لیون ہارڈ ایولر علم نجوم سے متعلق مسائل کا تجزیہ و تحلیل کرنے میں اپنی صلاحیت کو بروئے کار لائے، اور 18ویں صدی کے واحد سائنسداں کی حیثیت سے انہوں نے لہر کی شکل میں روشنی کے چلنے کا نظریہ ثابت کیا۔ ان کے نظریات ریاضی کے شعبے میں دیگر سائنسدانوں کی پیش رفت کا ذریعہ بنے۔ وہ مسلسل تحقیقات کی وجہ سے عمر کے اواخر میں نابینا ہو گئے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے علمی کام کا سلسلہ جاری رکھا۔ روس کے شہر سینٹ پیٹرزبرگ میں ان کا انتقال ہوا۔ ستمبر 1931 عیسوی کو چین کے شمال مشرقی علاقے منچوریا پر جاپانی فوج نے قبضہ کر لیا۔ 10 لاکھ سے زیادہ مربع کلومیٹر پر مشتمل علاقے منچوریا پر ہونے والا یہ قبضہ چین اور جاپان کے درمیان دوسری جنگ کا سبب بنا۔ جاپان نے منچوریا پر قبضہ کرنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد وہاں اپنی پٹھو حکومت قائم کر دی، اور دوسری جنگ عظیم کے ابتدائی برسوں تک مشرقی اور جنوبی چین کے بڑے حصے پر جاپانی فوج کا قبضہ رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران چین کو امریکہ اور برطانیہ کے اتحادی ملکوں کی حمایت حاصل ہو گئی، اور 1945 میں دوسری جنگ عظیم میں جاپان کی مکمل شکست کے بعد جاپانی فوج نے چین سے پوری طرح پسپائی اختیار کر لی۔ ستائیس شہریور 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ تہران کے مشہور کالج دارالفنون سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہوں نے میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اس کالج کو خیرباد کہہ دیا اور اپنے آبائی شہر تبریز چلے گئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف مثلاً قصیدہ، قطع، رباعی اور شاعری کے جدید پیرایوں میں بھی نظمیں کہیں، لیکن ان کا بیشتر کلام غزل کی صورت میں ہے۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوام کے شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سمانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے، اور ان کی شاعری میں اہل بیت سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان اور ترکی آذری میں لکھا گیا شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے استاد شہریار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے، شہریار کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت قرآن اور معنویت سے ان کا عشق اور شاعری میں اس کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں اس طرح کے مفاہیم بہت واضح ہیں۔ انہوں نے پاک و پاکیزہ دینی جذبات کے ساتھ اسلامی انقلاب کو خوش آمدید کہا، اور انقلاب کے نازک مراحل میں مؤثر کردار ادا کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدي اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.